بھر میں خدشات پیدا کر دیے ہیں. ایران کی حکومت
السلام علیکم. پاکستان میں سترات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد بین الافغان امن مذاکرات کے دوران پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آج بھارتی قیادت سے ملاقات کے لیے نئی دہلی پہنچ رہے ہیں. افغان حکومت اور طالبان کے مابین بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی کے دورے پاکستان اور بھارت کو اہم قرار دیا جا رہا ہے. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ طالبان امن معاہدے کی طرح بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی پاکستان کا تعاون ضروری خیال کرتا ہے, اور امریکی قیادت پاکستان سے اس کردار کی خواہش رکھتی ہے. افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی. ملاقات میں بین الافغان مذاکرات سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پیر کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق زلمے خلیلزاد کی قیادت میں وفد نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پاکستانی حکام سے ملاقات کی. پاکستان کی جانب سے افغانستان کے لیے خصوصی مندوب محمد صادق بھی ملاقات میں موجود تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران خلیلزاد نے بین الافغان مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. خلیلزاد نے کہا کہ افغان دھڑوں کو مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کی مخلصانہ اور غیر مشروط کوششوں کے بغیر ممکن نہیں تھا. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ خطے میں امن اور باہمی روابط کو فروغ دیا جائے. ان کے بقول اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے. اسلامی جمہوریہ افغانستان کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے رابطہ گروپوں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کے بعد دونوں ٹیموں کے اراکین کا کہنا ہے کہ وہ آج منگل کے روز ایک مشترکہ میٹنگ میں قواعد و ضوابط اور لائحہ عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں. دوحہ میں طالبان کے ایک ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے پیر کے روز دیر گئے بتایا کہ دونوں ٹیموں کے درمیان منگل کے روز نماز مغرب کے بعد ملاقات ہوگی اور آئندہ ہونے والی ملاقاتوں کے پروگرام اور بنیادی اصولوں پر تبادلہ خیال ہوگا. اسلامی جمہوریہ افغانستان کے مذاکراتی ٹیم کے ترجمان نادر نادری نے بھی تصدیق کی ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان آج منگل کے روز ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنا پیچیدہ عمل ہے, لیکن یہ ممکن ہے. دوحہ میں ہفتے کے روز منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب کے بعد منگل کے روز ہونے والی مشترکہ ملاقات امن مذاکرات کا آغاز ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کی میزبانی کر رہے ہیں, جس کے دوران متحدہ عرب امارات اور بحرین کے حکام باضابطہ طور پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے. وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ گارڈن میں منعقدہ تقریب میں اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو سمیت بحرین اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ تقریب میں سینکڑوں افراد کو مدعو کیا گیا ہے, جس کے دوران عرب نمائندوں اور اسرائیلی وزیراعظم کے مصافحے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. حکام کے مطابق تقریب میں شرکت کرنے والے ہر شخص کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا. اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان معیشت, سائنس, تجارت اور ثقافتی تعاون پر بات چیت ہوگی. پاکستان میں تعلیمی ادارے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے مرحلے میں آج منگل سے 9ویں سے 12ویں جماعت اور یونیورسٹی کلاسز میں تدریسی عمل شروع ہوا ہے. پاکستان میں لگ بھگ 6 ماہ بعد جامعات, کالجز اور اسکولوں میں 9ویں اور 10ویں جماعتوں میں تدریسی عمل بحال ہوا ہے. ماسک پہن کر آنے والے طلباء کا تعلیمی اداروں میں آمد کے موقع پر درجہ حرارت بھی چیک کیا گیا. پاکستان میں کرونا وائرس کے 3 لاکھ کیسز اور 6,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 83,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, جس کے بعد کل کیسز 49 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پیش خدمت ہے پروگرام جہان رنگ. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. اور سامعین, آج جن موضوعات پر ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے وہ کچھ یوں ہیں: افغانستان میں امن کے لیے طالبان اور حکومت کے درمیان دوحا میں بات چیت, پاکستان میں روشن ڈیجیٹل بینکنگ کا آغاز جس کے تحت بیرونی ملکوں میں مقیم پاکستانی وہاں کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھول سکیں گے, اور امریکہ میں صدارتی اور کانگریس کے انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت کے سلسلے میں مختلف آراء. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو پھر چلتے ہیں اپنے موضوعات کی جانب. سب سے پہلے افغان امن مذاکرات. طویل انتظار کے بعد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. مسلسل کوششوں اور طویل انتظار کے بعد یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں, جن کے بارے میں ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے دن چلیں گے اور اس کے درحقیقت کیا نتائج برآمد ہوں گے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر, جرمنی سے ممتاز افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا, اور افغانستان کے دارالحکومت کابل سے افغانستان ہیومن رائٹس کمیشن کے لال گل لال. آغاز کروں گا بریگیڈیئر سعد نذیر آپ سے. افغان امن مذاکرات دوحہ میں شروع ہو گئے ہیں, ہفتے کے روز ان کا افتتاح ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟
بہت شکریہ. جہاں تک نتیجہ خیزی کی بات ہے تو اگر ہم افغان ہسٹری کو ہم دیکھ لیں تو جب سوویت یونین آیا تھا وہ وڈرا کر چکا تھا, اور اس کے بعد جو فارمولے طے ہوئے تھے وہ فارمولے پیس کے یا گورنمنٹ کے یا کنسٹیٹیوشن کے یا ٹائپ آف گورنمنٹ کے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. تو وہ ہسٹری تو ہمیں ایک اچھا نقش اس نے نہیں چھوڑا ہے اور نہ اس سے ہم لے سکتے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد مسلسل ایک قسم کی خانہ جنگی رہی, اور اس دفعہ تو اور بھی زیادہ عرصہ گزرا ہے, تقریباً 19 سال. اب جو نیبرز بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ خود افغان بھی کہہ رہے ہیں اور طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ اس کا سلوشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب وہ بیٹھ گئے ہیں تو میرے خیال میں کہ افغان ایک دوسرے کو جانتے ہیں, وہ اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں, اور اگر اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں تو نتیجہ بھی پھر جلد نکلتا ہے. اور نتیجہ ہم اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ سنسیئرٹی ہو. ایک تو سنسیئرٹی بہت بڑا وہ خلا اخلاص جو ہے بہت بڑا عنصر ہے. دوسرا جو چیلنجز ہے ان کو انہوں نے حل کرنا ہے, یہ نہیں کہ ان کو چھوڑنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ گیم سپائلر سے, خواہ وہ اندرونی ہو بیرونی ہو, ان ڈائیلاگ کو کس طریقے سے ان سے بچانا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بغیر فارن انٹرفیئرنس کے ہوں اور یہ بغیر کسی دباؤ کے ہوں, اور اس میں یہ خود اپنا ٹائم لے لے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کہ طالبان اس بات پر مصر ہیں کہ دوسرے ایشوز کو ٹیک اپ کیا جائے. افغان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پہلے پرمننٹ سیز فائر ہونا چاہیے. یہ دو بالکل مختلف فریقین کے نقطہ نظر ہیں, تو اس پہ کمپرومائز یا ایک پوائنٹ پہ دونوں کو کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟
یہ بڑا تارنی ایشو ہے اور اس لیے دونوں طرف پر بالکل اپوزٹ سائز ہیں, لیکن میرے خیال میں کوئی درمیانہ راستہ پہلے بھی اس کی طرف نشاندہی بھی تھی. جو دوحہ پروسیس ہوا تھا اس کا سٹیج ون, اور دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے عیدوں پر دیکھا کہ سیز فائر ہوا. اس کے علاوہ یہ بھی وعدے کیے گئے تھے کہ بازار اور ہاسپٹل سکولز وغیرہ ہم لوگوں پر حملے نہیں ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فارن ٹروپس ہیں ان پر بھی حملے نہیں ہوں گے, اور پھر جو کامن انیمی ہے ان کے خلاف اکٹھے لڑیں گے, جس طرح کے داعش ہیں یا باقی اس طرح کے گروپس ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ رفتہ رفتہ ڈی ویپنائزیشن کی طرف جائے, کہ جتنا یہ اسلحہ ہے بارود ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے یا اس کی ترسیل جو ہے اس کو روکا جائے. اور بارڈر مینجمنٹ کو کس طریقے سے انشور کیا جائے.
اچھا اس کے جی
یہ اگر سٹیپس لیتے ہیں تو یقینی طور پر وائلنس میں کمی آ جائے گی.
ملا برادر نے ایک بات یہ کہی ہے کہ افغانستان میں اسٹرکٹ اسلامی قوانین نافذ ہوں گے, شریعہ نافذ ہوگی. کیا یہ خواتین کے لیے یا مائنورٹیز کے لیے پریشان کن بات ہے؟
میرے خیال میں جہاں تک شریعہ کی بات ہے تو شریعہ تو جو عورتیں ہیں ان کو پراپر حقوق دیتے ہیں. ہاں اگر اس کا کوئی دوسرا انٹرپریٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں کہ وہ تو شریعہ نہیں, وہ پھر اسٹرکٹ رول آ جاتا ہے.
طالبان کے ساتھ جو ماضی کا تجربہ ہے وہ تو اس بات کی نفی کرتا ہے کہ عورتوں کو شریعت کے مطابق حقوق دیے گئے.
میرے خیال میں کہ وہ جو اسٹینڈ تھا یا وہ جو ان کا تجربہ ہے اس سے انہوں نے سیکھا ہے, اور یہی بات ہے کہ ابھی وقت میں خواتین بھی شامل ہیں, اور اس کے علاوہ جو ڈیو رول ہے اور وہ ان کے کنسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ کے کتنے ممبر ہوں گے اور ان کے جو حقوق ہے اس کا تحفظ کس طریقے سے ہوگا, اور تیسری بار اس کی کیا پارٹیسپیشن ہوگی. تو اس کے خط و خال جب کنسٹیٹیوشن ڈسکس ہوگا تو اس میں ان دفعات کو رکھا جائے گا, اور اگر ان دفعات کو کوئی ایسا کنسٹیٹیوشن ہے جو کہ ماڈرن اسٹیٹ کے مطابق کے اصولوں کے مطابق ہو یا جمہوریت کے مطابق ہو تو اس میں جو حقوق دیے گئے ہیں میرے خیال میں کہ اس کی اتنی نفی نہیں ہے, اور طالبان شاید کچھ اس میں لچک یا نرمی دکھا دیں گے.
بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ طالبان افغانستان کی حکومت میں شامل ہو جائیں؟
جہاں تک افغانستان کے موجودہ سیٹ اپ کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ طالبان کا جو زمینی کنٹرول ہے تو میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جہاں پر جس کا کنٹرول ہے ان ولایتوں میں گورنرز کے ذریعے رول کیا جائے گا, اور وہاں کی جو قانون ہوگا جس طرح امریکہ کے اپنے اسٹیٹس کے اپنے اپنے قوانین ہے کچھ کم و بیش اس میں کچھ مختلف ہیں, تو اس قسم کے قوانین میرے خیال میں اس کے ایکسیپٹیبلٹی کا ایک عنصر موجود ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان میں سینٹرل گورنمنٹ اتنا فعال پہلے بھی نہیں رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ ان کو بہتر رہے گا, اس لیے کہ ایک تو ایتھنیسٹیز جو ہے وہ کافی پریڈومیننٹ ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو پولیٹیکل ہولڈ ہے وہ بھی ایتھنیسٹیز پر بیس ہے, اور تھرڈ بات یہ ہے کہ جو ولایات ہیں ان ولایات میں اس قسم کا طرز حکومت جہاں پر لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے وہ زیادہ بہتر ہوگا.
اچھا
تو میرے خیال میں یہ فارمولا ان کے لیے کارگر ہوگا.
جو افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ہیں زلمے خلیل زاد, وہ پیر کے روز اسلام آباد پہنچے ہیں دو روزہ دورے پر. ایک ایسے وقت جب دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے, ان کے پاکستان کے دورے کو آپ کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ, کوئی سبب؟
یقینی طور پر اس کے دو اسباب ہیں, کیونکہ امریکہ پاکستان اتحادی بھی رہے, اور دوسری بات یہ کہ خلیزاد نے جب بھی بات چیت شروع کیے تو پاکستان آئے ہوا ہے ہر دفعہ, اور تیسرا پاکستان کے جو کردار ہے فیسیلیٹیشن کا اسپیشلی جو طالبان کے بیس پر لانا تھا وہ انہوں نے سراہا بھی, اور ان کے ساتھ پاکستان کے اس تعاون کو مانگا بھی اور انہوں نے دیا بھی ہے, اور میرے خیال میں کہ اب جو بات چیت شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ خط و خال تو ان کے سامنے ہے. اب مزید اس میں گیم اسپائلر سے بچانا اور ان میں رکاوٹوں کو دور کرنا اور اس میں دونوں طرف سے لچک پیدا کرنا اور ایک انڈرسٹینڈنگ ایک اسٹریٹجی پر ہونا, اور تیسرا جو بارڈر مینجمنٹ میکینزم ہے یا انفارمیشن کا تبادلہ ہے, انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ ہے, امریکہ کا انخلا ہے اس خلا کو پر کرنا ہے, یہ کامن ایجنڈا ہے. تو اس کامن ایجنڈا کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کا آنا اور ان کے بات چیت ہونا اور پھر آگے بڑھنا میرے خیال میں یہ اسی سمت پہ ہیں. جب تک یہ بات چیت مکمل نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ نہیں نکلتا میرے خیال میں تب تک اور اس کے بعد تک بھی یہ سلسلہ جاری.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب آپ کا.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
ڈاکٹر حسین یاسا، یہ بتائیے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جبکہ دونوں سائڈز اپنے اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہیں. طالبان کا موقف یہ ہے کہ دوسرے ایشوز کو پہلے ٹیکل کیا جائے، جبکہ افغان گورنمنٹ کا اصرار یہ ہے کہ تشدد کو ختم کیا جائے اور ایک پرماننٹ سیز فائر کیا جائے. کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل اس بات چیت کا؟
جعفری صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ دونوں طرف کے جو متخاصم گروپ ہیں ان کے جو مواقف ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ باہر آ رہے ہیں کہ وہ کس سمت سو میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تک ان کے جو کنٹیکٹ گروپ ہیں کوئی خبر باہر نہیں آئی کہ انہوں نے جو ایجنڈا تیار کرنا تھا گفتگو کے لیے دونوں ڈیلیگیشن کے درمیان، وہ ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا اس کا. لیکن بہر صورت دونوں گروپ کس سمت سو میں جانا چاہتے ہیں اور ان کا اپروچ کیا ہے وہ معلوم ہے سب کو. تو آپ نے درست فرمایا کہ ان کے کابل کی طرف سے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ سیز فائر کا مسئلہ ہے، جنگ بندی کا مسئلہ ہے، اور طالبان کی طرف سے وہ جو ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آئے لیکن جو باتیں باہر نکل رہی ہیں ان کا وہ جو اسلامی نظام کا اور شریعت کے نفاذ کا جو مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور وہ اس کے علاوہ جو اس کلی طور پہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جزیات میں ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ اسلامی نظام سے ان کی شکل کیا ہوگی اس نظام کی، وہ اس میں وہ کل کے بات نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے وہ کل کے بات کریں گے، لیکن ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہوگا. میرا خیال ہے اگرچہ یہ ایک ویک پوائنٹ ہے ڈاکٹر غنی کا اور ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے طالبان کا، یہ جو سیز فائر کا مسئلہ ہے، لیکن میرے خیال سے طالبان جو اس پہ بھی آمادہ ہو جائیں گے.
اچھا،
ان کے فورسز وہیں پہ ہیں، ان کی ایمونیشن ان کے پاس آئیں گی. ایک دو ہفتے کے لیے ان کے سولجر ریسٹ بھی کریں گے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن وہ اس کے جواب میں کچھ مانگیں گے پھر کابل کے ڈیلیگیشن سے، تب وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک عبوری جو ادارہ ہے اس پہ زیادہ زور دیں گے، اور اس میں جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کو جو اس ادارے کو ہیڈ کریں وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. اسی وجہ سے آج افغان فورن منسٹر نے بھی صبح 10 بجے ایک اپنے فیس بک اور ٹویٹ پہ کچھ لکھا ہے جس کی وجہ سے کافی چمگوئیاں شروع ہوئی ہیں کابل میں. انہوں نے پھر اصرار کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو جمہوری نظام ہے، وہ اس پہ کسی بھی قیمت پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور کسی کو بھی اس نظام کو گرانے کی اجازت نہیں دیں گے.
اچھا، انہوں نے جو
کچھ خطرات اور خدشات ان کو درپیش ہیں کہ وہ اتنے اگریسو موڈ میں بات کر رہے ہیں.
ملا برادر نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس کا ابھی آپ نے حوالے بھی دیا کہ اسٹرکٹ اسلامک شریعہ، جو ماضی کا تجربہ ہے طالبان کے ساتھ، وہ تو یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو شریعت میں حقیقتاً حقوق دیے گئے خواتین کو وہ بھی نہیں ملے تھے. کیا اس تجربے کی روشنی میں خواتین کو اس سلسلے میں پریشان ہونا چاہیے یا مائنورٹیز کو پریشان ہونا چاہیے؟
جی کیوں نہیں، میں جو سن رہا ہوں جو ڈیبیٹس ہیں اور جو ٹیبل ٹاکس ہیں اور خواتین کے حقوق کے ان کے جو تنظیمیں ہیں وہ بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو جو ہے ایک اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا جو مقام ہے شریعت میں وہ بہت بلند ہے، ان چیزوں سے بلند ہے جو آج کل پریکٹس ہو رہا ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے جب آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے کہ شکل کیا ہوگی اس نظام میں اور ان میں خواتین کا کردار کیا ہوگا. میں نے خود سنا ہے جناب خیر خان صاحب جو کسی زمانے میں ہرات کے گورنر تھے اور ان کا ایک اور بڑا مشہور ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خواتین جب راہ چلتی ہیں اور ان کی جو آواز اٹھتی ہے ان کے قدموں کی، اس کو سننا بھی حرام ہے. تو اب جو ہے وہ ان کا لہجہ ذرا سافٹ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم بہت چیزیں سیکھ چکے ہیں نئی باتیں، لیکن بہر صورت شریعت شریعت ہے. اس میں خواتین کا بہت اونچا مقام ہوگا. لیکن افغانستان کی جو خواتین ہیں اسپیشلی فوزیہ کوفی جو وہاں پہ ہے اس ڈیلیگیشن کے ہمراہ, ان کا بھی میں نے ان کو بھی میں نے سنا, ان کو بھی بڑے خدشات تھے, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اور انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ جب دونوں ڈیلیگیشن آپس میں بیٹھیں گے تو میرا یہی سوال ہوگا کہ ہمارا کیا ہوگا اس سسٹم میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جہاں تک میں اقلیتوں کا لفظ استعمال نہیں کروں گا ہمارے ساتھ, کیونکہ افغانستان ہے ہی اقلیتوں کی سرزمین, تو یہ آپ جو ہے جو دوسری اقوام ہے, دوسرے کلچرل گروپ ہے, دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا, اور آپ اس جو مجوزہ اسلامی نظام ہے ان کا وہاں پہ کیا مقام ہوگا. یہ ساری باتیں بہت زیادہ ابہامات ہیں اس میں ابھی تک.
اچھا, دوسرے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ خبر بھی دیکھ لی ہوگی کہ طالبان نے ایک باقاعدہ اپنے منشور کا اعلان کیا ہے کہ جو قبائل افغانستان آئیں گے یا وہاں رہیں گے ان کے لیے کیا کیا شرائط ہوں گے. ایک بہت لمبا چوڑا وہ شرائط نامہ ہے, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو طالبان کی بیعت کرنی ہوگی. اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
طالبان کا جو ہے وہ ایک جو پرانے زمانے کا جو شرعی اور بادشاہی نظام جو ہوتا تھا, بیعت کا سسٹم ہوتا تھا. اس میں طالبان جو ہے وہ نہ صرف درست فرمائے ضرور کہا ہوگا انہوں نے, کیونکہ وہ افغانستان کے اندر جو مختلف دڑے ہیں ان کے ساتھ بھی جب ان کے ڈیلیگیشن کا آمد و رفت شروع ہوا تھا کہ ہم بھائی ہیں, ہم افغان ہیں, ہمیں جنگ نہیں کرنا چاہیے, تو اس طرف سے بھی مختلف دڑوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی راضی ہیں, ہم بھی بھائی ہیں اور مسلمان ہیں. تو پھر انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ کو, لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے, وہ یہ کہ آپ کو بیعت کرنا پڑے گا. کس کا؟ ملا صاحب احمد ہیبت اللہ کا. اور یہ جو دوسرے مختلف علاقوں میں جو یہ خط بھیج رہے ہیں طالبان بھی, وہ لوگوں سے بسی پیمانے پر بیعت مانگ رہے ہیں. تو ایک 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 اسپیسیفک اسٹائل ہے ان کا ڈیلنگ کرنے کا. تو اس میں کوئی مجھے تو شک نہیں ہے کہ انہوں نے بیعت مانگا ہوگا.
اچھا, دوسرے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان مذاکرات کے نتیجے میں طالبان حکومت میں شامل ہو جائیں گے, کوئی ایک مخلوط قسم کی حکومت بنے گی؟
اگر طالبان اس حکومت کے ساتھ کسی مخلوط میں شامل ہو جائیں تو یہ تو اشرف غنی صاحب جو ہے وہ بڑے خوش ہوں گے, اور وہ جو ہے بڑے براخلی سے خیر مقدم کریں گے ان کا. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا, وہ اشرف غنی صاحب کی سربراہی میں وہ کسی بھی ادارے میں شامل نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ وہ انہوں نے تو ڈاکٹر عبداللہ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا قطر میں. جب وہ ڈاکٹر عبداللہ سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ ڈاکٹر غنی کے ایک مخلوط ادارے میں جو کہ ان کی سربراہی میں کیسے قبول کریں گے, مجھے اس میں کوئی منطق نظر نہیں آ رہا ہے.
دوسرے یہ کہ زلمے خلیل صاحب پیر کے روز پاکستان پہنچے ہیں, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیسے وقت میں جبکہ دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے وہ پاکستان گئے ہیں, کیا کوئی خاص مقصد نظر آتا ہے آپ کو اس میں؟
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بھی کچھ شدید ملاحظات ہونے چاہیے اس پروسیس کے درمیان. مجھے ایسے لگتا ہے, کچھ شک پڑتا ہے کہ وہ کردار ان کی توقعات سے کچھ کمتر ہے, اور جو قریشی صاحب کی عدم موجودگی اس دوحہ میں بھی کچھ بہت سے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. گرچہ صادق خان صاحب تھے وہاں پہ, وہ بڑے منجے ہوئے ڈپلومیٹ, بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں, لیکن بہر صورت ان کا وہاں پہ جانا, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گئے ہوں گے وہاں پہ تاکہ وہ جو ہول ہارٹڈ جو ان کا ایک سپورٹ ہے, کھلے دل کے ساتھ وہ جاری رکھیں اس سپورٹ کو.
بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر صاحب کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
لال گلالی صاحب, ابو اللہ برادر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ ہم افغانستان میں اسٹرکٹ شریعہ لا نافذ کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر ان کو تشویش ہونی چاہیے یا مائنورٹیز؟
میرے خیال میں افغانستان صرف ایک اسلامی ملک نہیں ہے اس دنیا میں, بلکہ اس 50 سے اوپر اسلامی ممالک ہیں اور 1 بلین سے اوپر مسلمان ہیں. وہ تو ساری یہ جو کس طرح اسلامی ممالک ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے, اور بات بہت ہو رہا ہے لیکن اب جو پولیٹیکل ٹاکس ہو رہا ہے اور جب میز پر آ گیا تھا اور دونوں طرف مختلف خیالات کا اظہار کرے گا, لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا بات جو قرآن کا حرف ہے وہ تو ضرور ماننا جائے گا. لیکن جو اصل مسئلہ ہے تو جو مذاکرات پولیٹیکل مذاکرات ہو رہا ہے اور جو سامنے جو چیز آئے گا وہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملا برادر جو کہہ رہا ہے وہ دوسرے کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اور جو کنسٹیٹیوشن ہے, کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 2 ہے, وہاں میں سب چیز کلیئر ہے کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس ملک میں کبھی کسی ایک بات بھی اسلام کے خلاف کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے.
جو ملا برادر کا بیان ہے اس سے فی الحال کسی کو کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
نہیں جی, اس لیے کہ وہ تو ملا برادر کا جو رائے ہے اور جو کہہ رہا ہے میرے خیال میں وہ تو بات ہے کہ تو مذاکرات میں بحث میں لانا چاہیے اور وہ جو پیشنہاد کرے گا یا سجیشن دیے گا اس میں تو اس کے لیے شاید دلائل اس کے پاس ہوگا. اگر دلائل نہیں ہوگا تو پھر اس کا بات میں بہت اہم نہیں ہے, لیکن بات جو کر رہا ہے اس کے لیے کافی دلائل کا ضرورت ہے کہ کس آرٹیکل آپ کو جو موجودہ آئی ہے اس پر آپ کا انتقاد کیا ہے, اس کے لیے آپ کا سجیشن آئین کے لیے جو اصلاحات لانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشن ہے, وہ تو بات یہ ہوگا جو آئندہ مذاکرات ہو جائے.
بہت شکریہ آپ کا جناب. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے, اور سامعین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی مقامی بینکوں کے ساتھ لین دین کی سہولت کی آسانیاں فراہم کرنے کے لیے پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کا افتتاح کیا گیا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے اور ہم ابھی تک اس کو ٹیپ نہیں کر سکے. اس بڑے ایسٹ کو ہم صحیح طرح اس کو ٹیپ نہیں کر سکے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہندوستان اور چائنا دونوں نے جب اپنا جو پروگرس شروع کیا تو ان کو جو سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ آئی ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی وہ ان کے اوورسیز ان کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, ان کے جو باہر ہندوستان کے جو لوگ باہر کام کر رہے تھے اور چائنا کے لوگ باہر کام کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے, بیکاز یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں. ہماری جو ابھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے.
اس پروگرام سے پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا, اس بارے میں گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کو اور فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے ڈاکٹر ایوب مہر کو. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, جو فرمائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک پروگرام کا انوگریشن کیا ہے جو کہلاتا ہے روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان میں کھولا جائے گا اور وہ اس کو آپریٹ کر سکیں گے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سچویشن ہے اس وقت اس میں یہ پروگرام کتنا فیزیبل ہوگا اور کتنا اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے.
لیکن جناب صاحب, اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں اس کو دو حصوں میں بانٹنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ کی سروسز سیلف ان پاکستان, اور دوسرا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ہمیں کلاسیفیکیشن کرنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی جو اوورسیز پاکستانیز جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, اپنا پیسہ زیادہ تر اونٹی حوالات کے ذریعہ ہی بھیجتے ہیں, اور ان کے لیے آن لائن جا کے اور اپنی بینکنگ کو کرنا جو ہے وہ وہ ذرا ان کے لیے اس لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوگا کہ ان کی مڈل ایسٹ میں جہاں لیونگ کنڈیشن ہیں وہاں بہت ساری دفعہ ان کو انٹرنیٹ کا ایکسیس بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اوورسیز پاکستانیز میں یو کے اور یو ایس اے کی طرف. یو کے اور یو ایس اے میں یس ایسے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ اس ڈیجیٹل بینکنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا وہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی وہ پیسے بھیجتے ہیں تو وہ اپنے اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ آلریڈی ان کا امریکن بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن وہ پاکستان کے بینک یا کسی کی بھی ویب سائٹ کو وہ یوز کرتے ہیں. اس کی آگے پیسے بھیجنے کی دو ڈائمینشن ہو سکتی ہیں, تین بلکہ. ایک تو یہ ڈائمینشن ہے کہ لوگ اپنی فیملی کو ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں تو اس سے وہ ڈیجیٹل بینکنگ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, اس کی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر ان کے پاس جو ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے وہ اس میں کرنا چاہتے ہیں, جس میں کہ سمجھیں کہ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 تک لوگ کر سکتے ہیں یہاں سے. تیسری ڈائمینشن وہ ہے کہ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کی طرف کہ وہ وہاں پاکستان میں پیسے کو انویسٹ کریں, کہ وہاں پر یہاں سے لے جا کے پیسہ $1,00,000, $2,00,000 وہ ٹرانسفر کریں اور اس کو وہاں پہ وہ جا کے انویسٹ کریں. تو تیسری اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو مین چیز دیکھنے کی آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے خاص طور پہ ود ان پاکستان, اس کی افیکٹونیس کتنی ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یقیناً پاکستان نے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کے دوسرے بینکوں نے کسی حد تک ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے, اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ, لیکن چونکہ ہماری 80% پاپولیشن ابھی بھی چھوٹے شہروں میں رہائش پذیر ہے تو وہاں پر اتنا افیکٹو سسٹم نہیں ہے, لیکن بڑے شہروں میں یہ ضرور ہے کہ اس ڈیجیٹل بینکنگ سے کسی حد تک یہ اس کی افیکٹونیس چیک کی جا سکتی ہے. ایک چیز جو کہ کلیئر نہیں ہے اس پورے ایشو میں وہ ہے کہ آپ کی لمٹ کیا ہوگی ٹرانسفر کے اوپر. کہ اب جیسے بہت سارے بینک ایسے تھے خاص طور پہ 9/11 کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل سچویشن کریٹ ہوئی تھی جس پہ کہ بینکوں نے لمٹس لگا دی تھی کہ ہر آدمی کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک وقت میں 500 سے لے کے 2500 تک کی لمٹ تھی کہ بھئی یہ پیسہ آپ پاکستان بھیج سکتے ہیں, نو کوشچن آسک. تو یہ لمٹ جو ہے یہ ابھی ڈیفائن ہونا جو ہے نا باقی ہے کہ اس کی جو ہے پرچیز کیا. ایک ایشو جو کہ پاکستان میں بہت سیریسلی اس کو لیا جائے گا چونکہ وہ بینکنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے FATF کی ریکوائرمنٹس کو بھی ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا جب یہ تمام ڈیجیٹل بینکنگ کے اصول بنائیں گے. اور یہ وجہ تھی کہ میں اس میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ لمٹس آئیں گی لیکن ان لمٹس کو ہم کس طرح بریچ کریں گے جب آپ کنسٹرکشن کے لیے پیسہ جائے گا یا انویسٹمنٹس کے لیے پیسہ جائے گا پاکستان.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے کہ پاکستان کی معیشت کو جو اس وقت ظاہر ہے کہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے, کوئی اس سے فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیں, پاکستان کی معیشت کو اس سے یہ فائدہ تو ضرور پہنچے گا کہ کسی طریقے سے جو آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزرو جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گے, جو کہ حوالہ یا ہنڈی کی صورت میں انکریز نہیں ہوتے ہیں. اور اس کی دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے یا جو جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا, اس کا پرسیپشن کیا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے, بلکہ دنیا میں یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے کہ چینج کو میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ بہت لیٹ ایکسیپٹ کرتی ہے. تو امیڈیٹلی یا اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کو ایک سگنیفیکنٹ میجورٹی آف اوورسیز پاکستانیز ایکسیپٹ کر لے گی تو وہ تو پاسیبل نہیں ہوگا, لیکن ہاں اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ اس سے آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر آپ کے جو ہے فرق پڑے گا. پاکستانی اکانومی کا اس کا فائدہ صرف اس وقت ہوگا جب یہاں سے انویسٹمنٹس پاکستان جائیں گی یا تھوڑا بہت پیسہ کنسٹرکشن میں اگر یہاں سے جائے گا. باقی جو پیسہ ڈیلی کے لوگ اپنا منتھلی یہاں سے لوگ بھیجتے ہیں, $200 سے لے کے $500 تک جو لوگ اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں, تو وہ بھی ایک فیکٹر کنٹریبیوٹ تو کرے گا پاکستان کی اکانومی میں. خاص طور پہ آپ کا جو یہ فورن ایکسچینج ریزرو کا جو ایریا ہے اس میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی جو گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے وہ اسی وقت چینج ہوگی جب کہ یہاں سے یہی پیسہ اگر اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں خاص طور پہ رہائش پذیر ہے. اگر یہ اپنا پیسہ وہاں پہ انڈسٹریل پروجیکٹس میں لگاتے ہیں تب اس کا پاکستان کی اکانومی پہ یقین اثر پڑے گا.
اچھا, دوسرے یہ کہ پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے یا بینکنگ سیکٹر ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا کانفیڈینس کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟
بہت سارے ہمارے دوستوں کا یہ تجربہ ہے اور اس میں تھوڑی سی میں نے ایز اے پروفیسر میں ہلکی سی اس پہ ریسرچ بھی میں نے کی تھی کہ ہمارے یہاں کا جو بینکنگ کا جو وہاں پر جو آن لائن سروسز تھیں واقعی اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی جو کوالٹی کی آپ کو یہاں پر اپنے لوکل بینکنگ سروسز سے ملتی ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس میں کہ آپ ایک پالیسی بنا کے اور آپ ایک اسٹرکچر بنا دیتے ہیں, لیکن اس پالیسی اور اسٹرکچر کو جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ نان کوآپریٹو ہے تو پھر اس پالیسی کی اتنی افیکٹونیس نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ ضرور ہوا ہے نارتھ امریکہ میں خاص طور پہ ایسا, اور جتنے چھوٹے چھوٹے بینکس ہیں ان کے ساتھ لوگوں کا اتنا اچھا تجربہ نہیں رہا. اگر انہوں نے اسی طریقے سے یہ بینکنگ چینل یوز کیے بھی صحیح پیسہ بھیجنے کے لیے تو اس میں نہ صرف ڈیفیکلٹیز آئیں بلکہ اس پیسے کا ریکارڈ اویلیبل نہیں رہا تھا. اس کو جو ہے دیکھنے کی بہت شدید ضرورت ہے
اور بہتر بنانے کی.
بالکل, کہ یہاں کی جو لوکل سروسنگ ہے, جیسے یہاں پہ جو بھی آپ ٹول فری نمبر دیں گے ہر بینک کا, کم از کم وہاں پہ ان کو ایک سروس اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے اور گائیڈنس اوور دا ٹیلی فون کے کس طریقے سے اس ویب سائٹ کو وہ ایٹ ایز یوز کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب آپ کا. ڈاکٹر ایوب مہر جی, بتائیے کہ روشن ڈیجیٹل بینکنگ کا پاکستان نے افتتاح کیا ہے, پاکستان کی اکانومی کو اس سے کیا سمجھتے ہیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیں, اسکیم اچھی ہے کہ جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں جو پہلے بھی پیسے بھیجتے تھے بینکنگ چینل سے بھی بھیجتے تھے, اور خاص طور پہ جس کو ڈسکرج کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں, اس کو ڈسکرج کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے کہ اب ان کو ایک سہولت میسر آ جائے گی. لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں دو بڑے اہم پہلو ہیں جن کو اس وقت اگنور ہم نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ جس ہندوستان میں جو کمرشل بینک ہیں ان کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو کرونا سے پہلے تک کی جو صورتحال تھی اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق 8.1 trillion rupees جو ہیں بینکس نے ایڈوانسز کیے ہوئے تھے, یعنی لون دیے ہوئے تھے, جبکہ جو بینک کے ڈپازٹس تھے وہ کوئی 16 trillion dollars کے قریب تھے. لیکن اگر 16 trillion سے 8.1 trillion جو لوگ بینکنگ سے متعلقہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, یہ تو بڑا سیفسٹ فگر ہے کہ بڑی سیف ان کے پاس پوزیشن تھی کہ 51% کے قریب انہوں نے ڈپازٹس کا لون دیا ہوا تھا. لیکن اس کا اگر بریک اپ دیکھا جائے تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو 16 trillion کے ڈپازٹس تھے اس میں کوئی 5 trillion ایسے تھے جو سیونگ اکاؤنٹس کے تھے اور 3 trillion ایسے تھے جو فکس ڈپازٹ کے تھے, باقی جو تھے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ بینک لون دے نہیں سکتا. تو اس طرح سے اگر ان کو اینالائز کیا جائے فگر کو تو بینک کے پاس جو سیونگس اکاؤنٹ تھے اس کے اگینسٹ تقریباً 100% کے قریب انہوں نے آگے لون دیے ہوئے تھے. جب کرونا کی صورتحال ہوئی تو گورنمنٹ نے بہت حفاظتی جو مانیٹری پریکاشنری میئرز لیے تھے اس میں یہ میئرز بھی تھے کہ جو لوگ کنزیومر فائنانسنگ لے چکے ہیں, چاہے وہ گھر کے لیے لون لیا ہے, گاڑی کے لیے لون لیا ہے, پرسنل لون لیا ہے, یا انڈسٹری نے لون لیا ہے ورکنگ کیپیٹل کے لیے اپنے ایسٹس کے لیے, تو 3 ماہ کے لیے ان کو ایک کنسیشن پرووائڈ کی گئی تھی کہ وہ لون واپس 3 ماہ میں نہ کریں تو ان کو ڈیفالٹر نہیں سمجھا جائے گا. مزید بینکس کو وہ کہا گیا تھا کہ اگر سیلریز کے لیے جتنے بھی امپلائرز ہیں ان کی اپلیکیشنز آتی ہیں تو تاکہ وہ امپلائز کو نکالیں نہ, ان کو لون دے دیں. اس صورتحال سے یہ ضرور ہوا ہے کہ بینک جو پہلے ہی فکس ڈپازٹ اور کرنٹ اپنے سیونگس کے اگینسٹ لون دے چکے تھے ان پر برڈن بڑھ گیا کہ انہوں نے جو لون دیے ہوئے وہ ریکوری تو نہیں ہو رہی تھی, اس کو ایک لا فل ایک مل گیا تھا, جو جن لوگوں نے لون لیا تھا ان کو ایک پروٹیکشن شیلڈ مل گئی تھی, اور مزید بینکس جو تھے وہ ورکنگ کیپیٹل یا سیلریز وغیرہ کے لیے لون دے رہے تھے, تو وہ ایک لکویڈیٹی کی صورتحال پہلے بینک میں کریٹ ہوئی. مزید پھر یہ کیا کہ انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں بہت کم ہوئے, اسی لیے کم کیے گئے, یہ ریکارڈ ہسٹری میں آئے, اتنے کم نہیں ہوئے کہ ایک ہی ماہ میں ایک ہی دو ماہ کے اندر اسٹیٹ بینک نے 5% سے زیادہ ریڈیوس کر دیا انٹرسٹ ریٹ. یہ ہسٹوریکل ڈکلائن تھا, وہ اس لیے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لون لینے کی پوزیشن میں آ جائیں اور بینک ان کو کم انٹرسٹ پہ لون دیں. اس سے ظاہر ہے بینکس میں ایک پرابلم تو کریٹ ہو سکتی ہے کہ بینکس میں لکویڈیٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کے پاس ان کو ڈپازٹ بڑھانے پڑیں گے, تو تاکہ بینک میں زیادہ ڈپازٹ آئیں, فورن ایکسچینج کی شکل میں بھی آئیں, فورن ایکسچینج کا مسئلہ بھی حل ہو اور ڈپازٹ بھی بڑھیں. اس کے لیے یہ فیسلیٹیٹ کیا گیا کہ جو ایکسپیکٹڈ پاکستانی ہیں وہ پاکستانی بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول سکیں گے اور ان اکاؤنٹس کو بالکل اسی طرح یوٹیلائز کر سکیں گے. اگر انہوں نے بجلی کے بل سے لے کر کے اپنے یوٹیلیٹیز کے بل سے لے کے موبائل کے پیمنٹ تک اور کسی بھی شخص کو کوئی پیمنٹ کرنی ہو, اسکول کی فیس دینی ہو ایون بچوں کی, انہوں نے یہاں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی مکان یا اپارٹمنٹ بک کرایا ہے, اس کے پیسے دینے ہو, وہ تمام فیسلٹیز وہ انجوائے کر سکتے ہیں. یہ ان کو ایک اٹریکشن دی گئی ہے.
اچھا,
تو اس میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بالکل اٹریکٹ ہوں اور بینک کی لیکویڈیٹی پرابلم بھی سالو ہو.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اوورسیز پاکستان کا کانفیڈنس حاصل کر سکتا ہے؟
اس میں دیکھیں, اس میں میرا خیال ہے کہ کانفیڈنس والی بات شاید اتنی اہم اس لحاظ سے نہیں ہوگی کہ یہ جو اسکیم لائی گئی ہے نا, اس اسکیم میں ان کو صرف اس ارننگ کے ڈپازٹس کا آپشن دیا گیا ہے. یہ کیٹاگوریکلی مینشن کر دیا ہے اس میں اسٹیٹ بینک نے کہ صرف وہ ارننگز جو وہ ابراڈ ارن کر رہے ہیں وہ اس سے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اگر وہ باہر رہتے ہیں لیکن انہوں نے کمایا پاکستان میں ہے تو وہ جمع نہیں کرا سکتے. جو پاکستان میں ارن کیا ہے وہ نہیں جمع کرائیں گے جو وہاں ارننگ ہے. تو جو ایکسپیکٹڈ پاکستانی ہیں آلریڈی, اس میں ان کے پاس دو آپشن پہلے سے تھے. دیکھیے, ایک آپشن وہ یہ تھا کہ وہ وہیں جو جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کے بینکس میں پیسے رکھتے ہیں اور وہ ایک لانگ ٹرم ڈپازٹس کے لیے رکھتے ہیں, اور اگر ان کو پاکستان آنا ہوتا ہے لمبے عرصے کے بعد یا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کافی لمبے عرصے کے بعد یا ان کو یہاں کوئی ایسٹ بنانے ہیں, کسی کو پیسے بھیجنے, تو وہ کنٹینیوشن میں نہیں بھیجتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مہینے بھیج رہے ہیں, وہ وہیں جمع رکھتے ہیں اور بعد میں وہ فیصلہ کرتے ہیں جب ان کو آنا ہوتا ہے. وہ ابھی بھی یہی کریں گے, وہ پیسہ تو نہیں وہ کسی اور بینک میں جمع کرا رہے. اگر صرف جمع کرانا ہے تو وہ جس بینک میں پہلے جمع کرا رہے تھے میرا خیال ہے ابھی بھی وہیں جمع کرائیں گے. لیکن اگر ان کو کچھ پیسے پاکستان بھیجنے ہوتے ہیں, وہ اگر ہنڈی سے بھیج رہے تھے تو وہ ہنڈی سے اب نہیں بھیجیں گے, ان کو ایک الٹرنیٹ مل گیا ہے. اچھا, اگر ان کو پاکستانی بینک میں کھولنا ہوتا تھا اکاؤنٹ تو وہ ایک مشکل پروسیس تھا کہ ہر ملک میں ہر شہر میں تو برانچ نہیں ہوتی تھی پاکستانی بینک کی, وہ دوسرے شہر میں ہوتی تھی, وہ کسی اور شہر میں رہ رہے ہوتے تھے. وہ ایک فیسلٹی مل گئی ہے کہ وہ اگر کچھ پورشن جو ہوگا انکم کا وہ ٹرانسفر کر سکے.
اچھا, دوسرے یہ کہ جو ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے, ظاہر ہے کہ ٹیرر فائننسنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے ایف اے ٹی ایف سے گریل سے نکلنے کے واسطے, کیا ایف اے ٹی ایف کی جو سچویشن ہے اس پر اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
میرا خیال اس میں گورنمنٹ نے جو یہ اسکیم لائی ہے اس میں احتیاط کی ہے, بہت احتیاط برتی ہے اس میں, اس لیے کہ ایک تو یہ جب مینشن کر دیا کہ جب وہ جمع کرائیں گے پیسے, اچھا وہ جمع ظاہر ہے کہ وہ جو پورشن جمع کرائیں گے جو ان کو یوز کرنا ہوگا وہ اتنے ہی جمع کرائیں گے, ورنہ ادروائز اگر وہ پہلے کسی بینک میں رکھ رہے ہیں تو وہ ابھی بھی وہیں سیفلی رکھ رہے ہوں گے. تو یہ ایک اس طرح کا ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ اس پہ ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کو بھی کافی اعتماد ہو جائے گا کہ یہ پیسہ اگر باہر کمایا ہے کہیں پہ اور وہ جمع کرا رہے ہیں تو اس کی اسکروٹنائز تو آٹومیٹکلی ہو رہی ہوگی, کیونکہ جب وہ جمع کرا رہے ہوں گے باہر کا پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ پاکستان میں ارن نہیں کیا گیا, باہر ارن کیا گیا ہے. اب اگر باہر ارن کیا گیا ہے اور وہ اگر کسی غلط کام کے لیے جمع کیا گیا ہے, کسی غلط مقصد سے جمع کیا گیا ہے, یا کچھ پاکستان میں کسی کو فائنانسنگ کرنی ہے, خاص پرپزلی فائنانسنگ کرنی ہے, تو اس صورت میں جہاں پیسہ ارن کیا گیا ہے وہاں کی گورنمنٹ جو ہوگی وہ بھی رسپانسیبل ہو جائے گی کہ وہاں پہ کس طرح سے ارن, کیونکہ ارننگ وہاں ہو رہی ہے, وہ اگر بزنس کر رہا ہے جاب کر رہا ہے تو وہاں کے جو ادارے ہوں گے متعلقہ ادارے, پھر ایک طرح سے ان کی بھی رسپانسبلٹی بن جائے گی کہ یہ پیسہ وہاں سے, یا کیونکہ جس جگہ سے پیسہ کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل لا ہے کہ اس جگہ کے جو لا آف لینڈ ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ وہاں کے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہوں گی, جو وہاں کے انسپیکشن سے ریلیٹڈ ادارے ہوں گے, انسٹیٹیوشن ہوں گے, وہ بھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مانیٹر کریں گے. اس میں زیادہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ایف اے ٹی ایف سے زیادہ جو اور بینک کی لیکویڈیٹی سے بھی جو زیادہ اہم چیز نظر آ رہی ہے, وہ مجھے بہت جو چیزیں اس میں امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے کہ
جن بینکس کی پاکستان سے باہر برانچز ہیں وہ صرف پانچ جو بڑے پاکستانی بینک ہیں وہی ہیں. چائنا میں برانچز ہیں, یو کے میں برانچز ہیں, یہ وہ بینک ہیں جو پاکستان کے پانچ بڑے بینک کہلاتے ہیں. لیکن ان بینکس میں ایک جو چیز بالکل کلیئر ہے, جو ان کے ڈپازٹس اور لینڈنگ کے جو ٹرینڈز بتاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جو سیکورٹیز ہوتی ہیں, یعنی گورنمنٹ کو اب گورنمنٹ کے گزشتہ 10 سالوں سے پاکستان میں ایک ٹرینڈ کی ہوا ہے کہ جو ڈیفیسٹ فنانسنگ ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کو ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, تو اب زیادہ توجہ اسٹیٹ بینک کی طرف یعنی نئی کرنسی کے چھاپنے کی طرف کم توجہ ہو گئی ہے. اب گورنمنٹ بینک سے بوروئنگ زیادہ کرتی ہے کمرشل بینک سے. اچھا, کمرشل بینکس کو بینیفٹ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اچھے اٹریکٹیو انٹرسٹ ریٹ پر بینک سے لون لے رہی ہے تو بینک کو زیادہ اسکروٹنی نہیں کرنی پڑتی. انڈسٹری کو لون دیتا ہے تو اس کی فیزیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے, اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. بینک اپنی آسانی دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو دے دیتا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں کرے گی. تو وہ جو پانچ بڑے بینک ہیں جن کی انٹرنیشنل برانچز بھی ہیں, جو زیادہ ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں, یہ وہ پانچ بینک ہیں کہ جب گورنمنٹ کو لون لینا ہوتا ہے ڈیفیسٹ کی فائنانسنگ کے لیے, اپنے فیڈرل گورنمنٹ کو لون لینا ہوتا ہے, تو 90% سے زیادہ یہی پانچ بینک گورنمنٹ کو لون دیتے ہیں. اب تک جو لون دیا ہے 90% سے زیادہ تو انہیں پانچ بینک نے دیا ہے. لیکن اگر انڈسٹری کی سیٹ پر آئے تو انڈسٹری کو جو ان بینکس نے لون دیا ہے ان میں تو ان پانچ بینکوں کا شیئر 50% سے بھی کم ہے. تو یہ ڈائریکٹلی ایڈوانٹیج میں سمجھتا ہوں وہ انڈسٹری کے بجائے یا لکویڈیٹی کے بجائے گورنمنٹ کی جو اپنی فنڈنگ ہے, یعنی گورنمنٹ بانڈ ایشو نہیں کرے گی, گورنمنٹ ایکسٹرنل بوروئنگ بھی نہیں کرے گی, باہر سے لون نہ لے. ان بینکوں سے اگر گورنمنٹ کو پیسہ لینا ہو تو ان بینکوں کے پاس تو پیسہ ہونا چاہیے کہ جس سے یہ لون دے سکے. تو ان بینکوں کو یہ ایک بہت اچھا ایونیو مل جائے گا کہ ان کے ڈپازٹ جو ہیں بڑھ جائے. مجموعی طور پہ یہ ایک فنڈنگ کے لیے ان بینکس کی بالکل میں سمجھتا ہوں پیسہ ضرور آئے گا پاکستان میں, بے شک وہ فکس ڈپازٹس پہ نہ آئے, وہ کم آئے خرچ کے لیے آئے, لیکن وہ بہرحال پاکستان میں پیسہ آئے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ یوٹیلائزیشن شاید انڈسٹریلائزیشن کے لیے نہ ہو پائے, وہ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کے لیے ہو.
ڈاکٹر ایوب مہربان, شکریہ آپ کے وقت.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اب اگلا موضوع, امریکہ میں اس بار صدارتی اور کانگریس کے انتخابات کے لیے کرونا وائرس کے سبب خاصی تعداد میں ڈاک کے ذریعے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے. اس کے امریکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے اور کیا مستقبل میں انتخاب کا یہی نظام قرار پائے گا, اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ریپبلکن پارٹی کے ایکٹیوسٹ جناب ایم جے خان اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رہنما علی مرزا کو. ایم جے خان صاحب, جو ووٹنگ کے لیے میل کا ایک طریقہ کار منتخب کیا گیا ہے خاص طور پر جو کرونا سے متاثر علاقے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف طریقے ہوں گے, کچھ ان پرسن دیں گے, کچھ بائی میل دیں گے, کچھ ایڈوانس ووٹ دیں گے, تو اس سے کیا صورتحال بالکل معمول کے مطابق رہے گی جیسے عام طور پہ الیکشن میں ہوتی ہے, یا اس میں کوئی تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ یہ وقت دینے کا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میل ان بیلٹ جو ہے اٹس اے ویری کامن تھنگ, اور ہر الیکشن میں میل ان بیلٹس ہوتے ہیں, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ سینئر سٹیزنس کو تو وہ میل ان بیلٹ کی اپلیکیشن دے دی جاتی ہے, اور باقی بھی لوگ جو کہ کسی بھی وجہ سے الیکشن کے دوران ووٹنگ کے دوران نہیں ہو سکتے, یہاں پہ صحت کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, تو وہ میل ان بیلٹ کر سکتے ہیں. اس وقت جو مسئلہ ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے, کیونکہ ڈیموکریٹس کا خیال یہ ہے کہ میل ان بیلٹ اگر وہ ہر ایک کو اجازت ہو جائے تو ان کے ووٹر جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ ووٹرز نہیں ہوتے, تو ان کو نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو وہ میل ان بیلٹ سے ان کا خیال ہے کہ شاید زیادہ ووٹ ان کے پڑ سکیں. اور ریپبلکن بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر میل ان بیلٹ کو بالکل کھول دیا گیا تو اس کا زیادہ تر فائدہ ہو سکتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو ملے, کیونکہ ریپبلکن ووٹر جو ہیں ایک تو وہ ویسے ہی کمیٹڈ ہوتے ہیں, اور دوسرے جو ان کے میل ان بیلٹ کے ووٹرز ہیں وہ اتنے ہی پڑھ لیں جتنے پہلے پڑھتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے لوگ جو ہے میل ان بیلٹ پہ توجہ دیتے ہیں. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف اسٹیٹس میں اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے, مختلف کاؤنٹیز میں اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے. تو مگر میں ایک اور بات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے اتنا زیادہ ڈیوائڈڈ ہے اس وقت کنٹری کا ووٹر جو ہے, کہ بہت اس میں مسئلے ہونے کے چانسز ہیں اگر یہ الیکشن کلوز ہوا تو. اگر کلوز الیکشن میں چاہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیتا تو وہ بہت زیادہ اس میں لاسوٹ ہونے کے چانسز ہیں, بہت زیادہ ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں. اور میل ان بیلٹ کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے میل ان بیلٹ جو ہیں وہ الیکشن ڈے تک نہیں پہنچ پاتے اور الیکشن ڈے کے بعد وہ پہنچ پاتے ہیں کاؤنٹیز کے پاس. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر کلوز الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ آگے ہے الیکشن والے دن اور بعد میں میل ان بیلٹ سے کوئی نتیجہ ڈفرینٹ نکلتا ہے کسی بھی کاؤنٹی کا کسی بھی اسٹیٹ کا, تو اس کو مسئلہ ہے تو بہت بنایا جائے گا اور بہت زیادہ اس میں لیگل ایشوز اٹھائے جائیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ الیکشن لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے کسی کینڈیڈیٹ کی یا کلوز الیکشن ہوتا ہے. اگر کلوز الیکشن ہوا تو بہت زیادہ اس میں قانونی کارروائیاں دونوں طرف سے ہوں گی اور اس کا یہ کنٹری ظاہر سفر کرے گی اور الیکشن کے ریزلٹ جو ہے وہ ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں.
میرا اگلا سوال یہ تھا کہ ویسے بھی جب وہ میل کے ذریعے بیلٹ پہنچیں گے تو ان کا اکٹھا ہونا پھر ان کی کاؤنٹنگ ہونا, تو ظاہر ہے کہ جیسے جو روایت رہی ہے امریکہ میں کہ اسی رات تو پتہ چل جائے الیکشن کے نتائج کا, وہ ہو سکے گی ممکن؟
جی, جو ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ میل ان بیلٹس کا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. میل ان بیلٹ جب آتے ہیں اور کاؤنٹی والے ان کو پہلے سے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جب آپ الیکشن ریزلٹس جب آتے ہیں شام میں تو سب سے پہلے تو میل ان بیلٹ کے ہی ریزلٹ سامنے آتے ہیں. تو روٹین میں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اس دفعہ مسئلہ یوں بننے کے چانسز ہیں کہ ایک تو یہ کہ کس کو اجازت ملنی چاہیے میل ان بیلٹ کی, اور دوسرے یہ کہ جو میل ان بیلٹ الیکشن والے دن کے بعد پہنچے تھے ان کی کیا کیا جائے گا. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ آفس کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور ڈیموکریٹس کا خیال یہ ہے کہ میل ان بیلٹ کو ڈیلے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور تو اس کا بھی ایک مسئلہ پڑے گا. تو میل ان بیلٹ روٹین میں جو پہلے پہنچ جائیں گے ان کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا, مگر جو بعد میں پہنچے ان کا بہت بڑا مسئلہ بننے کے چانسز ہیں.
اچھا, اب جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کرونا نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے, مزید تبدیل کرے گا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں میل بیلٹنگ جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا امریکہ میں انتخابات کا؟
دیکھیں گے, اس دفعہ یہ کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ پولنگ بوتھ پہ جا کے ووٹ ڈالنا جو ہے ان کے لیے خطرے کی بات ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ہوں گے, سوشل ڈسٹینسنگ والے کے اگر وہ بھی تو بھی انتظار بہت کرنا پڑے گا کم سے کم. تو لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ اگر میل ان بیلٹ کا موقع مل جائے تو اس سے ان کو آسانی ہو جائے گی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی. مگر یہ کہ ظاہر ہے کچھ کینڈیڈیٹ جو کہ میل ان بیلٹ سے جن کو فائدہ ہونے کے چانسز کم ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. مستقبل میں یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ایڈریس کیا جائے گا اور میل ان بیلٹ ایک زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ یہ کرونا تو آج کا ہے مگر اس سے کرونا کی وجہ سے کوئی ایسی چینجز ضرور آئیں گی سوسائٹی میں جس سے لانگ ٹرم میں بھی اس کو جو ہے نا فرق پڑے گا. اس کا
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریزلٹس میں تاخیر کے سبب جو سیاسی ماحول ہے اس میں کچھ آلودگی پیدا ہوگی؟
جی, بہت زیادہ, اور دونوں کیمپین نے آلریڈی بہت زیادہ اٹرنیز کو ہائر کرنا شروع کر دیا ہے اور تیاری شروع کر دی ہے, کیونکہ دونوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کورٹس میں پہنچے گا اور بہت زیادہ اس میں قانونی کارروائی ہونے کے چانسز ہیں. تو اگر میں نے کہا نا کہ اگر الیکشن کلوز ہوا تو یہ بہت ایک مسئلہ پیدا کرے گا, کورٹس کے تھرو ڈیسیشنز ہوں گے, ڈیلے ہوگا, سپریم کورٹ تک نوبت جائے گی, اب پھر دیکھنا یہ کہ وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے.
خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے علی مرزا صاحب کہ اس وقت جو امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں نومبر میں, اس میں ووٹنگ کے لیے مختلف سسٹمز اس وقت تو نظر آ رہے ہیں, بائی میل ووٹنگ ہوگی, بعض جگہوں پر ان پرسن لوگ ووٹ دیں گے, کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہوگا؟
کنفیوژن تو تقریباً ہر الیکشن میں ہمیشہ ہی ہوتے رہے ہیں, ایون ڈیموکریٹک پرائمریز میں بڑے کنفیوژن رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے نہیں پرائمریز ہوئی, ووٹنگ صحیح ریکارڈ نہیں ہوئی, میل ووٹنگ صحیح ریکارڈ نہیں ہوئی, پولنگ اسٹیشنز بند تھے مختلف جگہوں پر کرونا کی وجہ سے اور مختلف ریزنز کی وجہ سے. تو شکایتیں تو پرائمریز میں بھی رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نومبر میں بھی ہوں. جہاں تک ووٹنگ کے کئی طریقے کار کا مطلب ہے, تو ووٹ بہرحال ڈیٹا تو ایک ہی جگہ کلیکٹ ہوگا. ووٹنگ کے کئی طریقے ہیں جو اس وقت مختلف اسٹیٹس میں ہیں. بہت سی اسٹیٹس جو ہیں وہ ارلی ووٹنگ بھی کر رہی ہیں کہ جس میں آپ ایکچوئل 3 نومبر سے پہلے کوئی کہیں پر ایک ہفتہ پہلے کہیں پر 5 دن پہلے ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ جا کے ان پرسن ووٹ کر سکتے ہیں. دوسرا بائی میل بھی کر سکتے ہیں, آپ ریکویسٹ کر کے بیلٹ پیپر ریسیو کر سکتے ہیں, اس پہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں. اور تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکچوئل الیکشن کے دن ان پرسن جا کر وہاں ووٹ دے دیں.
چونکہ ایک یکساں طریقہ نہیں ہے, تو کیا اس سے جو ووٹرس ہیں وہ کچھ کنفیوز ہوں گے؟
نہیں, کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر تو ارلی ووٹنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, یہ کوئی بالکل نئی اور اچھونی بات انہونی بات نہیں ہے, لیکن کچھ اسٹیٹس میں نہیں ہوتی تھی ارلی ووٹنگ, تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ نئی چیز ہے. لیکن مختلف اسٹیٹس میں مختلف سالوں سے جو ارلی ووٹنگ ہے وہ ہوتی رہی ہے, اور بائی میل ووٹنگ جو ہے وہ بھی اکثر اسٹیٹس میں ہوتی رہی ہے. لیکن اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ آپ اگر اس دن باہر ہوں گے اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے یا اسٹیٹ سے یا کسی وجہ سے آپ ان پرسن جا کے ووٹ نہیں دے سکتے, تو آپ ایبسنٹی بیلٹ لے کر اس میں ووٹ دے سکتے تھے. اب جو ہے یہ چیز کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً بہت ساری اسٹیٹس میں الاؤڈ ہیں, کچھ اسٹیٹس الاؤڈ نہیں کر رہی, تو ظاہر ہوتا ہے. لیکن ہر اسٹیٹ میں جو سسٹم ہے وہ تو بورڈ آف الیکشن کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے ووٹرس کو, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ نیو یارک میں تو بورڈ آف الیکشن سے لیٹر آ گئے ہیں کہ ارلی ووٹنگ کب شروع ہوگی اور بائی میل ووٹ دینے کے کیا پروسیجر ہے. مثلاً میں نیو یارک کا اگر آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک میں جو بورڈ آف الیکشن سے آلریڈی نوٹس آ چکا ہے, اس میں ارلی ووٹنگ جو ہے سیٹرڈے اکتوبر 24th سے شروع ہو جائے گی مختلف ٹائمنگس پہ اور جگہوں پر, اور پھر جو سنڈے نومبر 1st کو ختم ہو جائے گی ارلی ووٹنگ, اور پھر الیکشن جو ہے وہ نومبر 3 کو ٹیوزڈے کے دن ہوں گے, نومبر 3 کو, اور نومبر 3 کو جو ہے ٹیوزڈے کے دن جا کر صبح 6 بجے سے 9 بجے تک ووٹ ڈال سکتے ہیں.
اچھا, دوسرے یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا میل بیلٹ کے بارے میں کیا پالیسی ہے, کیا ان کا موقف ہے؟
ڈیموکریٹک پارٹی کا تو موقف یہی ہے کہ میل بیلٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے اور بائی میل ووٹنگ ہونی چاہیے, ایک بڑا کلیئر آپشن کا ہے اسٹینڈ اس حوالے سے.
اچھا, دوسرے یہ کہ جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اس میں تو کافی وقت لگے گا ریزلٹس آنے میں, اس لیے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسی رات ریزلٹ سامنے آ جاتے تھے, لیکن اب جب کاؤنٹنگ ہوگی اور اس میں وقت لگے گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریزلٹس میں تاخیر ہوگی؟
یقیناً, جو اگر پرائمریز الیکشن کے جو ریزلٹس جس طرح آئے ہیں اگر اس کو ہم مثال بنا کے دیکھیں تو یقیناً تاخیر ہوگی, کیونکہ بہت سے پرائمری ریزلٹ ایسے ہیں جس میں پہلی رات کو یہ تو پتا چل گیا کہ لیڈ میں کون ہے, اور اس لیڈ کی بنیاد پر کئی لوگوں نے اپنی وکٹری کا بھی اعلان کر دیا, اور کئی جگہوں پر یہ بات واضح طور پر نظر بھی آ گئی تھی کہ ہاں بھائی کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا. لیکن یہ کہ جو فائنل آفیشیل ریزلٹ آئے اس میں ٹائم تو لگا, بعض جگہ 5 دن, بعض جگہ ہفتہ, بعض جگہ 2 ہفتے, اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا فائنل آفیشیل ریزلٹ آنے میں, تو ٹائم تو لگ سکتا ہے.
تو اس سے کوئی مطلب یہ کہ جو ایک ماحول ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟
ماحول تو سیاستدان بناتے ہیں, اگر آپ آرام سے الیکشن کے ریزلٹ کا انتظار کریں, سیاستدان جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے فائنل کاؤنٹ کا انتظار کریں, چاہے اس میں ہفتہ 10 دن 15 دن لگے, تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے.
جناب علی مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
اور سمعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے با خبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔